الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کے بارے میں بتائیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق خود قرآن ہے، آپ کی پوری عملی زندگی قرآن پاک کی تفسیر ہے، تو جس کو اتباع سنت نصیب ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اسے قرآن کریم کی تفسیر پر عمل نصیب ہو گیا، اور اگر کسی شخص کو علوم معارف کا شوق ہو، رات دن مطالعے میں لگا ہوا ہے، کتابوں کا ذخیرہ جمع ہے، لیکن اس کا کوئی عمل سنت کے مطابق نظر نہیں آتا، تو یہ شخص علم کی حقیقت سے محروم ہے. اس زمانے میں لائبریریوں کے کھولنے کا اور مطالعہ کا تو بڑا شوق ہے، لیکن عملی طور پہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے کہ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جوتا پہنو تو دائیں پیر داخل کرو. جوتا سب پہنتے ہیں اور روزانہ پہنتے ہیں، تو خواتین ماں بہنیں جب جوتیاں پہنیں تو دایاں پیر داخل کریں، جب نکالیں تو بایاں پیر نکالیں. اب آپ کتنا دن میں 100 مرتبہ بھی اگر انسان جو ہے وہ جوتا پہنتا ہے اتارتا ہے تو 100 مرتبہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور سنت کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی کہ ہمارے آقا سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جوتا پہنتے تھے. تو اس طرح نسبت مع رسول کی کوشش کرنی چاہیے. شیخ کی نسبت کی تو فکر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں فنا فی شیخ ہیں، تو فنا پھر رسول بھی تو بننے کی فکر کریں. اب فنا پھر رسول کے کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ متبعا لما جئت به، یعنی کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. ایک ہماری خواہش ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، تو اگر کامل ولی کامل مومن بننا ہے ہم نے، تو اپنی تمام خواہشات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوئے دین ہے اس کے تابع کرنا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بدعت کی تعریف، یہ بدعت اور سنت کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ محبوب کو محبوب کی مرضی سے چاہنا، اور بدعت یہ ہے کہ محبوب کو اپنی مرضی سے چاہنا. تو اگر ہم کامل مومن بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں تمام زندگی کے پہلو دیکھنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. تو ہمیں اپنے ہر عمل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے. بندگی اسی کا نام ہے. بندگی نام ہے کہ اپنے ارادوں کو بے ارادہ ہو جانا، بینائی ہوتے ہوئے نابینا بن جانا. مثال کے طور پہ کہ سامنے اگر کوئی عورت آ جاتی ہے تو اس وقت آنکھوں کی روشنی تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ بندے کی روشنی ہے، لیکن اپنی روشنی کو استعمال نہیں کرتا، میری محبت میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، روشنی ہوتے ہوئے بھی اپنی روشنی کو غلط استعمال نہیں کرتا، تو میری محبت میں آ کے بند کر لیتا ہے. کیونکہ ہمارا حکم ہے یغض من ابصارہم، چاہے بادی سامنے آ جائے، دیور سامنے آ جائے، جیٹھ سامنے آ جائے، باہر کے لوگوں سے تو ہم پردے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بعض رشتے دار ہمارے ایسے ہوتے ہیں جیسے فیملی سسٹم ہوتا ہے، گھر کے اندر رہتے ہیں جو غیر محرم ہوتے ہیں، ان سے بات کرنا، ان کو دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ہنسی مذاق کرنا، دل جوئی کی باتیں کرنا، مذاق کرنا، یہ سب ناجائز ہے. ایک یہ تو ایک آپ کی خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم باتیں کریں، لیکن ایک اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بندے میں اس بات سے خوش نہیں ہوں. تو بندہ جو ہے اپنے ارادے سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیتا ہے تو یہ بندہ کامل بندہ ہے, یہ بندہ اللہ کو پہچانتا ہے, اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے, اس کو اللہ کی محبت حاصل ہے, کیونکہ یہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ترجیح دے رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ, تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے تمام خواہشات جو ہیں میرے تابع نہ ہو جائیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین نازل فرمایا ہے اس کے تابع نہ ہو جائیں. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں کیسی کیسی باتیں ہیں تو جو ہم خود سے کرتے ہیں, اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھا تھا کہ دوسروں کو دیکھتے ہوئے ہم وہ عمل کرنے لگتے ہیں, جیسے کہ شادی کی رسومات ہیں, بیاہ کی رسومات ہیں, ہے نا, غمی اور خوشی کی رسومات ہیں, انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس میں کیسے کیسے ہم کام کرتے ہیں, سوم مناتے ہیں, پھر چالیسواں مناتے ہیں, تو یہ سب خود اپنے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں چیزیں, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہم نے بندہ بننا ہے تو بندگی کامل کرنی ہے, جب بندگی کامل ہو جی تو ہم بندے کامل بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت بھی ویسی ہوتی ہیں, جو بندہ جتنا زیادہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پہ قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی ایسی ایسی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ دوسرا محسوس نہیں کرتا, وہ بندہ خود محسوس کرتا ہے. اس لیے میرے دوستوں, پریشانیاں کا حل اور جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں ان کا حل یہ ہے, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ اگر کوئی شخص تیر چلا رہا ہے تو اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے, تو انہوں نے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں, غالب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, پوچھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی, جو تیر چلا رہا ہے اس کے قدموں میں آ کے کھڑے ہو جاؤ, اس کے قدموں میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. تو خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اسی کو اپنے شعر میں فرما دیا کہ تیر کماں فلک کماں ہے, بلائیں تیر ہیں فلک کماں ہے, چلانے والا شہنشاہ ہے, چلانے والا شہنشاہ ہے, بس اسی کے زیر قدم اماں ہیں اور کہیں مفر نہیں ہے, کہیں اور ہمارا بھاگنے کا ٹھکانا نہیں ہے. لا ملجا من اللہ الا الیہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں ہے, ہم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے میرے دوستوں. اس لیے مصیبتیں اور بلائیں آسمان سے آتی ہیں, اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. جس بندے نے ان مصیبتوں میں اپنی حفاظت چاہتا ہے تو بس وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل شروع کر دیں, 100% اللہ کے حکم پہ بغیر چوہ چرا کیے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں, تو اس میں ہمارا دل ٹوٹے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا نعمت عطا فرمائیں گے. جو اپنے دل کو توڑنا نہیں جانتا, جو اپنے دل کو شکستہ کرنا نہیں جانتا, جو شخص اپنی خواہشات کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی دولت کیسے آ سکتی ہے, اللہ کی محبت کیسے اس کو حاصل ہو سکتی ہے, کہ جو شخص اپنا دل توڑنا نہیں جانتا, اللہ کے قانون کو توڑ دیا لیکن اللہ اپنے دل کو نہیں توڑا. کیا چیز میرے دوستوں قیمتی ہے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شاہ محمود نے اپنے 65 وزیروں کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ یہ نایاب موتی جو ہے اس کو توڑ ڈالو, سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں توڑیں گے اس کو, یہ نایاب موتی ہے شاہی خزانے کا, ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, ہم اس کو نہیں توڑ سکتے, اس کا کوئی نمر بدل نہیں ہے. ظالموں نے صرف یہ دیکھا, اس کو دیکھا, موتی کو دیکھا اور اس کی قیمت ان کے دل میں تھی, دنیا کے منسٹر تھے وہ, ان کو صرف شاہی خزانے سے محبت تھی, شاہ سے تعلق نہیں تھا, شاہ سے محبت نہیں تھی, یہ دنیا دار منسٹر تھے. تو انہوں نے سب نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں توڑ سکتے. شاہ محمود نے ان کو شاباشی دی اور انعام بھی دیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر گناہ انسان کر رہا ہے, گناہ میں مزہ آ رہا ہے تو سمجھو کہ امتحان اور زیادہ بڑھ گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دوری مانگی گناہ سے, اللہم باعد بینی وبین خطایا, اللہ کے نبی تو اتنا دوری اتنی دوری مانگ رہے ہیں گناہوں سے, لیکن آج امت ہے کہ گناہ میں گھس
گھس کے گناہ کر رہی ہیں میرے دوستو. جہاں پہ عورتیں ہیں وہاں جان بوجھ کے جاتے ہیں بدنظری کرنے کے لیے اور عورتوں سے بات کرنے کے لیے. جہاں گھر کے اندر بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں وہاں جان بوجھ کے جائیں گے. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اے میرے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دیجئے کہ جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فاصلہ مانگا اللہ تعالیٰ سے, لیکن ہم کتنا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کبھی ہم نے یہ دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے اور جو بھی آپ کی نافرمانی کے عمل ہیں اے اللہ مجھے ان سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے. آپ سوچیں گے یہ تو ناممکن ہے. ارے ناممکن تو ہمارے لیے ہے, اللہ کے لیے ناممکن تو نہیں ہے نا. آپ تو خود اپنے لیے ناممکن بنا رہے ہیں. تو ہی ہمت ہار ہے ورنہ راستہ ہموار ہے. راستہ تو بالکل صاف ہے لیکن ہم یہ قدم نہیں اٹھانا چاہتے. شروع میں بول دیتے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ تقویٰ فرض فرما دیا اور تقویٰ کے لیے ہمت بھی ہمیں عطا فرما دی ہے. پہلے ہمت دی ہے پھر تقویٰ فرض کیا ہے, تقویٰ پھر فرض کیا ہے. اللہ نے ہر شخص کو ہمت عطا فرمائی ہے تو ہمیں میرے دوستوں ہمت استعمال کرنی چاہیے. یہ ہمت ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے انسان ولی اللہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کیسی زبردست اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی ہے ہمت کی. بھائی جو کام بھی کرنا انسان کو وہ تو ہمت سے کرے گا. دنیا کے معاملے میں بھی انسان ہمت سے کام لیتا ہے تو بڑے بڑے کام اس کے ہو جاتے ہیں, اور اگر بالکل ہی سستی اور بہر کاہل بن جاتا ہے تو چھوٹا سے چھوٹا کام بھی اسے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے مومن کے ارادے کو قرآن پاک میں نازل فرما دیا ہے یریدون وجہا, میرے جو شاخ ہوتے ہیں میرے چاہنے والے ہوتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں صرف میں مراد ہوتا ہوں, میں ہی مراد ہوتا ہوں. یعنی حالن و استقبالن مضارع سے نازل ہوا ہے, ابھی بھی ان کے دارائے قلب میں صرف میری ذات مراد ہوتی ہے. ہر وقت میری جستجو اور میری رضا اور میری خوشنودی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, اور آئندہ کے لیے بھی ان کے قلب کے دائرے میں صرف میں ہی مراد ہوتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا قلب عطا فرما دے کہ ہر وقت ہماری نیت یہی ہو جائے کہ اللہ خوش ہو جائے ہم سے. کون سا کام ہم کر لیں, کون سا عمل کر لیں, کیا ہم کسی کے ساتھ بلائی کر لیں, اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں. تو میرے دوستوں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے ہمارا دل ٹوٹے گا. شاہ محمود نے 65 وزیروں کو حکم دیا, سب نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں توڑ سکتے. شاہ محمود نے اپنے ایک وفادار وزیر اس کو بلایا, اس نام تھا ایاز, اس کو حکم دیا کہ اے ایاز یہ 65 کے 65 وزیر جو ہیں یہ انکار کر رہے ہیں, یہ انکاری ہیں. کس کا؟ شاہی حکم کا انکاری ہے, انکار کر رہے ہیں. تم ان کو جاؤ اور یہ جو خزانے میں موتی رکھا ہوا ہے اس کو توڑ دو. اب فیاض جو اس کا جو وفادار منسٹر تھا ایاز, اس نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ اس کا کیا انجام ہوگا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. ارے عشق تو سوچتا نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دے ہمیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا جاؤ اپنے بیٹے کو لا کے بس اس کو راستے میں ذبح کر دو, ہے نا, اس کو لٹا دیا, لٹا کے پھر اس کو ذبح کرنے لگے. انہوں نے سوچا نہیں کہ اللہ میاں یہ تو میرا بیٹا ہے, کیا ہوگا, کس طرح کروں گا, ان کی والدہ کا کیا ہوگا. اللہ کا حکم آ گیا. بیٹا کتنا وفادار بیٹا کہتے ہیں. اب باپ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی ارا, اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر دوں. تمہارا کیا خیال ہے میرے بیٹے؟ بیٹا بھی کیسا وفادار, اللہ کا عاشق. فرمانے لگے کہ اے میرے باپ اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اب بس اس کو کر کیجئے, کچھ نہ سوچئے. یہ تھا میرے دوستو, یہ تھی محبت اللہ تعالیٰ کی. جو حکم آ گیا بس اس کو سوچنا نہیں ہم نے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں, کیا مسئلے ہیں, کیوں کرنا چاہیے اس کو. ارے عاشق جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے محبوب نے حکم دے دیا بس اس کو کر دیتے ہیں. تو ایاز ایسا ہی عاشق تھا, اس نے جلدی سے کیا کہ شاہ کا حکم ہے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے, جلدی سے گیا اور اس نے ایک جو قیمتی موتی تھا اس کو پتھر سے توڑ ڈالا اس نے. سبحان اللہ, حضور فرماتے ہیں توڑ ڈالے ہزاروں ماہ خورشید ہم نے تب کہیں دکھایا روح زیبا تو نے. جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کیا تو ہم نے یعنی حسین چہروں کو توڑ ڈالا, یعنی ان کو نہیں دیکھا. ایسی ایسی رکاوٹیں اللہ کے راستے میں آئی کہ ہمیں لوگوں کی باتیں بھی سننے پڑی. ہم نے شرعی پردہ شروع کر دیا, لوگوں نے باتیں سنائی, ہم نے حجاب شروع کر دیا, ملانی کے کہنے لگے, ہم نے جو ہے داڑھی رکھ لی, تخنے سے اوپر پجامہ کر لیا, تو ہمیں عجیب عجیب قسم کے القاب مل رہے ہیں. تو میرے دوستو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے راستے میں انسان برداشت کرتا ہے اللہ کی محبت کی خاطر. تو اس نے توڑ دیا تو سارے منسٹر, کیونکہ وہ اہل عقل تھے, ان کے اندر عشق کا مادہ نہیں تھا, وہ صرف عقل سے سوچتے تھے. عقل والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی عقل کی پوجا کرتے رہتے ہیں اور عقل سے آگے بڑھتے نہیں ہیں. جہاں تک ان کی عقل جاتی ہے بس اس عقل کے دائرے کے اندر رہتے کام کرتے ہیں. لیکن عشق والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ کر عشق کو اختیار کرتے ہیں, اور عشق کا راستہ تو غیر محدود ہے, تو وہ پھر غیر محدود ذات تک پہنچ جاتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اہل جو صوفیہ کرام ہیں, جو طالبین ہیں, ان کو اہل محبت کی صحبت میں زیادہ رہنا چاہیے, اہل عشق کی صحبت میں زیادہ رہنا چاہیے. محبت اللہ کی سیکھیں, اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت جب حاصل ہو جائے گی تو پھر کوئی کام ایسا نہیں وہ کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے. ہر کام کے اندر وہ یعنی اس کو ایک قسم کی لذت اور اس کو حلاوت, اس کو مٹھاس محسوس ہوگی کہ میرے اللہ کا حکم ہے اس کو میں کروں, ہے نا. تو میرے پیارے دوستو یہ چیز ہے کہ ہمارا دل اللہ کے راستے میں اگر ٹوٹتا ہے تو دل کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو شاہ محمود نے کہا کہ اے ایاز تم ان منسٹروں کو بتاؤ کہ تو نے یہ موتی کیوں توڑ ڈالا. تو اس کا جو جواب ہے میرے دوستو وہ سننے کے قابل ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کو ہم یاد کریں, اور ہمارے سامنے جب ایسا موقع آئے کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے کہ یہ اللہ کا حکم ہے ایک طرف میری خواہش ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف میری برادری ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور معاشرہ ہے, حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور باس ہے اور کام ہے اور تجارت ہے, ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ سب ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, تو اس وقت ہمیں کیا جواب دینا چاہیے. وہ جواب جو ایاز نے دیا تھا ان 65 منسٹر کو, وہ کہنے لگے کہ اے معزز منسٹر میری بات سنو, تم لوگوں نے تو موتی کو دیکھا لیکن تم لوگوں نے شاہ کے حکم کو نہیں دیکھا. امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر, ہمیشہ بہتر بقیمت یا گوہر. اے منسٹرو مجھے یہ بتاؤ کہ شاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے. اس طرح کے میرے دوستوں کے ہزاروں موتی بھی ہمارے سامنے آ جائیں لیکن ہم ان کو توڑ ڈالیں گے, اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے. ہر قسم کا موتی ہمارے سامنے آتا ہے, اس کی موتی کی شکل الگ الگ ہوتی ہے, کبھی سودی کاروبار کی شکل میں آتا ہے, تو کوئی ہمارا غیر محر رشتے دار آتا ہے ہمارے سامنے, ہماری بھابھی ہو گئی, ہمارا جیٹھ ہو گیا, دیور ہو گیا, ہے نا, جو بھی ہمارے جو غیر محرم رشتے دار ہیں وہ ہمارے سامنے موتی بن کے آ رہے ہیں. تو ایک طرف امر شاہ, ایک طرف شاہ کا حکم ہے اور ایک طرف یہ موتی ہے. ہم کیا کریں گے, ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے, ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے. اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے ان موتیوں سے میرے پیارے دوستو. اپنے دل کو توڑ ڈالیں گے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے. جس فضا میں بھی رہیں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. اے اللہ میں جس خطے زمین پہ چلا جاؤں, آسمان پہ چلا جاؤں, زمین میں کہیں چلا جاؤں یا سمندر میں چلا جاؤں, ہر وقت بس میرا تعلق آپ کے ساتھ ہر وقت قائم رہے, ہے ہر وقت ایک رابطہ رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ دیکھیں اصحاب جو تھے غار میں, جو تین لوگ چلے گئے تھے, وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے, اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا تو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا, اپنے ایمان کی حفاظت, یہ اللہ پہ ایمان لائے تھے تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ غار میں جا کر انہیں پناہ لے لی. وہ کون لوگ تھے؟ وہ دوستوں کو سیٹ لوگ نہیں تھے, کوئی مالدار لوگوں کے اولاد نہیں تھے, یہ حجام تھا, حجام تھے, جھاڑو لگانے والے تھے, عام لوگ تھے, لیکن انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچایا اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں جا کے پناہ لے لی. پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفقنا علی قلوبہم, بس ہم نے پھر ان کے قلب کے ساتھ ایک رابطہ ہم نے قائم کر دیا. اللہ اکبر, جس بندے کے قلب کے ساتھ اللہ رابطہ فرمانے, میرے دوستو اس قلب کی کیا شان ہوگی, اس قلب کی حلاوت اور اس قلب کی کیفیت کی کیا شان ہوگی. ہے وہ بندہ جو ہے زمین میں یعنی برا انسان ہوگا, لیکن در حقیقت وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم پہ وہ سیر کر رہا ہوگا. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو زاہد لوگ ہوتے ہیں وہ مہینے میں ایک دن جو ہے وہ طے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں مہینے لگ جاتے ہیں ان کو, لیکن جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی وہ بے حساب مسافتیں طے کرتے رہتے ہیں. یہاں اللہ کا نام لیتے ہیں اور وہی مسمہ پا جاتے ہیں, یہاں اللہ کا نام لیا وہی مسمہ پائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انا عند عبدی, میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں, من ذکرنی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. اللہ کو جب بندہ یاد کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہم نشینی اختیار کر رہا ہے. تو کتنی بڑی دولت ہے میرے دوستو, جو لوگ ذکر نہیں کرتے وہ اس دولت سے محروم ہیں, اللہ تعالیٰ کی ماہیت خاصہ سے محروم ہے جو لوگ ذکر نہیں کرتے, اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کریں اور اللہ کے تعالیٰ کی خاص میت حاصل ہو جائے گی. تو جن بندوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک, انا عند المنکسرت قلوبهم لاجلی, یعنی کہ میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث روایت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. تو اللہ نے اپنا گھر ٹوٹے ہوئے دلوں کو بنایا ہے, لیکن دل ٹوٹتا کب ہے؟ جب کوئی اپنی ناجائز خواہش کو توڑ دے. جس خواہش سے خدا ناراض ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو, اس خواہش کو آپ توڑ کر دیکھیے, دل ٹوٹا اور اس دل میں خدا آیا, اس دل میں خدا کی تجلی آئی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی, میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوہ طور پہ جب اللہ کی تجلی نازل ہوئی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام جب تجلی دیکھی تو وہ بے ہوش ہو گئے, اور جو پہاڑ جس پہ تجلی نازل ہوئی تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو کثیر محدث مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہ پہاڑ جو تھا وہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا, اس لیے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی, وہ فرماتے ہیں کہ کوہ طور کی جب اس پہ اللہ کی تجلی نازل ہوئی تو کیونکہ پہاڑ جو تھا وہ اللہ کا عاشق تھا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کی تجلی صرف میری ظاہری سطح پہ رہے, لہذا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اللہ کی تجلی میرے ذرے ذرے میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اس طرح سے بندہ جب اپنا دل توڑتا ہے اللہ کے لیے, اللہ فرماتے ہیں لأجلی, میری رضا کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے, میرے حکم کو نہیں توڑتا. میرے دوستو آپ اس فیصلہ کریں کیا چیز قیمتی ہے, کہ اللہ کا حکم قیمتی نہیں ہے, اللہ کا قانون قیمتی نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کے قانون کا احترام نہیں کرتا وہ بغاوت کر رہا ہے, جس حکمران جس ملک کے قانون کا آپ احترام نہیں کر رہے اس کو توڑ رہے ہیں, آپ گویا کہ بغاوت کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, تو باغی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ باغی جو ہوتا ہے وہ سکون اور چین سے نہیں رہتا. پاکستان کا باغی ہے لندن میں یا امریکہ میں جا کے وہ پناہ لے سکتا ہے, سیاسی پناہ اس کو مل سکتی ہے, لیکن اللہ کا باغی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے, کیونکہ اللہ کی حکومت ہے, اللہ کا باغی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے گا تو وہ سکون و اطمینان سے نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. الا من تاب, ہاں اگر اس نے توبہ کر لی اللہ سے معافی مانگ لی تو پھر وہ جہاں بھی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو سکون و اطمینان عطا فرمائیں گے. تو جب بندہ دل توڑتا ہے اپنا تو گویا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کی جو تجلی نازل ہوتی ہے ٹوٹے ہوئے دل پہ, وہ تجلی میں چاہتا ہوں کہ میرے ذرے ذرے میں سرایت کر جائے, میرے رگ رگ میں اے اللہ آپ کی تجلی اور آپ کے انوارات داخل ہو جائیں. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے میرے سامنے نور عطا فرما, میرے ہاتھوں میں نور, میرے دائیں طرف نور, بائیں طرف نور, ہے نا اوپر نور نیچے نور, آگے اور پیچھے, اے اللہ اجعلنی نورا, اے اللہ مجھے سراپا نور بنا دیجئے. تو ظاہر بات ہے نور انسان کب, اس سراپا نور کب بنتا ہے؟ جب وہ نورانی اعمال کرتا ہے, اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے تو تب وہ پھر وہ نورانی اعمال کرتا ہے. جب دل کا مٹکا نور سے بھر جاتا ہے تو پھر وہ ہر وقت نورانی اعمال ہی تو کرے گا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو چیز کنٹینر کے اندر ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے, جس چیز جو چیز اس کنٹینر کے اندر ہوگی, اگر دودھ ہے تو اس سے دودھ باہر آئے گا, اگر پانی ہے تو پانی نکلے گا, پیشاب ہے تو پیشاب نکلے گا, جو چیز آپ اس میں ڈالیں گے تو وہی چیز باہر نکلے گی. دودھ آپ نے پیشاب ڈالا تو دودھ کی تمنا نہ کریں, آپ نے اس میں پانی ڈالا تو شہد کی تمنا نہ کریں. دل کے مٹکے میں جو چیز ہم نے ڈال دی ہے تو وہی چیز ہمارے اعمال سے ظاہر ہوگی. ہم نے دل کے مٹکے کے اندر گندی فلمیں اور اللہ کی نافرمانی کے اڈے اور نافرمانی کی چیزیں داخل کر دی ہیں تو کس طرح سے میرے دوستو ہمارے اعمال ایسے ہوں گے جو نورانی ہوں گے؟ ہمارا نور کیسے تام ہوگا؟ نور ہمارا کیسے مکمل ہوگا؟ ربنا اتمم لنا نورنا, یہ تو دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ ہمارے نور کو کامل فرما دیجئے, تام فرما دیجئے. نور تام تب ہوتا ہے جب کام آپ کا صحیح ہوتا ہے, جب کام صحیح ہوتا ہے تو نور تام ہوتا ہے, اور کام صحیح وہی ہوتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارے کام کیسے ہیں, ہمارے اعمال کیسے ہیں, اور پھر ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم رحمتوں کی اتنی زیادہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنے اعمال کو بھی درست کرنا چاہیے. وظیفوں پہ وظیفے پڑھتے جائیں گے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, وہ فرماتے تھے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں, وظیفے سے اللہ کی رحمت کا ٹرک آتا ہے, لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں گناہوں کی وجہ سے وہ ایک ٹرک اور راستہ روکے ہوئے ہیں. گناہوں کے ٹرک نے رحمت کے ٹرک کو راستہ نہیں دے رہا, تو رحمت کیسے نازل ہوگی؟ دوستو ہم گناہوں کو چھوڑیں, ظاہری گناہ کو, ضرور ظاہر الاسم و باطنا, ظاہری گناہوں کو چھوڑیں, باطنی گناہوں کو چھوڑیں, گندگی سے اپنے دل کو پاک کریں, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسی اللہ مستی عطا فرماتے ہیں. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا. اولیاء صدیقین کی یعنی مرتبہ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یارو اگر اپنے منہ کو دیکھ کے اللہ سے یہ نہ مانگو, اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میری ہر سانس آپ کی فرما برداری میں گزرے اور ایک سانس بھی اللہ آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے, ہے اگر بھائی کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں نا ہم کے نہیں دعا تو کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیے تو صحیح بڑھیا چیز مانگیے لیکن اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے راضی رہے اولیاء صدیقین ولایت کا سب سے آخری درجہ ہے اس کے بعد اولیاء اللہ کا کوئی درجہ نہیں ہے اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے تہجد سے اور نفلی عبادت سے اولیاء صدیقین کا درجہ نہیں ملتا اللہ کے راستے میں غم اٹھانے سے گناہوں کے چھوڑنے کا غم اٹھانے سے صبر کرنے سے اولیاء صدیق کا درجہ ملتا ہے صبر بزیدن و صدیقی شدن صبر اختیار کرو اور صدیقین ہو گئے مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے اولیاء اللہ صدیقین کے درجے میں ہوئے صبر کے راستے سے پہنچے ہیں حلوہ کھا کر نہیں پہنچے دوستو تو صبر کیا چیز ہے علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ جس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روح المعانی عربی زبان کی سب سے بڑی تفسیر ہے حکیم علوم تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر بیان القرآن میں تقریباً تین چوتھائی روح المعانی سے لیا ہے بارہمہ کی تفسیر دیکھ لیجیے جگہ جگہ لکھا ہے کدا پھر روح تدا پھر روح مراد یہی روح المعانی ہے تو علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں صبر کی تین قسمیں ہیں صبر فی المصیبہ مصیبت میں صبر کرنا اگر کسی پر کوئی مصیبت آ گئی تو اعتراض اور شکایت نہیں کرنا اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ عافیت دے دیجئے صبر دے دیجئے صحت دے دیجئے اللہ سے دعا تو کر رہا ہے مگر اللہ پر اعتراض نہیں کر رہا کہ اللہ میاں ہر بلا کے لیے آپ نے ہمیں تاک رکھا ہے نعوذ باللہ جو مصیبت ہے آپ میرے گھر میں ہی بھیج رہے ہیں اعتراض نہیں دل سے راضی رہے کہ اللہ آپ ہمارے مالک ہیں اس میں ہمارا ضرور کوئی فائدہ ہے لیکن چونکہ ہم ضعیف ہیں اس لیے عافیت عطا فرمائیے ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں عافیت بھی مانگتے رہنا چاہیے نمبر ایک الصبر فی المصیبہ مصیبت میں صبر کرنا کوئی بھی مصیبت آ گئی اس میں بس صبر کا دامن نہیں چھوڑنا نمبر دو الصبر علی الطاعہ جس نفلی عبادت کی عادت ہے اس پر قائم رہے چند دن کر لیا پھر چھوڑ دیا ذکر کیا چند دن پھر چھوڑ دیا کوئی معمول اچھا نیک کام آپ مستقل کرتے رہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل سب سے محبوب عمل اللہ کو وہ پسند ہے جو کنسسٹنٹ کے ساتھ یعنی مسلسل وہ عمل کرتا رہے اگرچہ وہ وان قل اگرچہ تھوڑا ہو قلیل ہو لیکن روزانہ وہ عمل کرتا ہے ذکر ہے تھوڑا کر لے لیکن روزانہ کرے ناغا نہ کرے میرے دوستو بڑی بے برکتی ہو جاتی ہے جو شخص اپنے ذکر کا ناغا کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے اگر پورا پارا نہیں آدھا پارا نہیں ایک پاؤ نہیں ارے بھائی یارو دو صفحے ہی پڑھ لو قرآن پاک کے لیکن ناغا نہ کرو مسلسل روزانہ پڑھتے رہو دیکھیے پھر اللہ سے کیسی محبت ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت انتظار کرے گی کہ میرا بندہ روزانہ جو ہے یہ مجھے یاد کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے اور کوئی مصروفیت آ جائے گی کوئی پریشانی آ جائے گی ذکر نہیں کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کرے گی اس کی مصیبت جلد دور کر دے گی تاکہ میرا بندہ دوبارہ ذکر کرنے لگے اور ہمیں یاد کرنے لگے سبحان اللہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون بندہ فاذکرونی اذکرکم بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتے ہیں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو سمجھو فلک بھی زمین کو یاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی بندے کو یاد کرتے ہیں جب یہ بندہ جو ہے اپنے مالک کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنی عنایات سے یاد فرماتے ہیں تو نمبر دو الصبر علی الطاعة نفلی عبادت ہے اس پہ قائم رہو یہ نہیں کہ چار دن تہجد پڑھ لیے خوب تلاوت کر لی ولی اللہ بن گئے اس کے بعد پھر اس کو سب چھوڑ چھاڑ دیا پھر وہی انٹرنیٹ, پھر وہی موبائل, پھر وہی غیر محرم رشتہ داروں سے گپ شپ, ہنسی مذاق, بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, کوئی پردہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. نہیں, بلکہ جس عبادت کو شروع کیا اس کو ہمیشہ قائم رکھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اپنی زندگی میں داخل کرو, یہ بھی اسی میں داخل ہے. الصبر علی الطاعۃ, سنت پہ اگر غلطی سے دائیں پاؤں کی جگہ بایاں پاؤں مسجد میں داخل کر دیا تو مسجد سے باہر نکل جائیں اور پہلے دائیں پاؤں مسجد میں داخل کریں. مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں اور نکلنے بھی 5 سنتیں ہیں, اس کو یاد کریں. الصبر علی الطاعۃ ہے نا, کہ پہلے دایاں پاؤں ڈالیے اور جب اتارنا ہو تو پہلے بایاں پاؤں اتاریے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ کسی نے غلطی سے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کو موزے پہنائے تو پہلے بایاں پاؤں کا موزہ پہنا دیا. ایک دم سے حضرت والا نے یعنی اس سے فرمایا کہ کیا کر دیا, جلدی سے اتارو یہ موزے. اتارے موزے, پھر دایاں پاؤں پہنایا, پھر بایاں پاؤں پہنایا. اسی طرح سے کرتا جب پہنایا کسی نے تو حضرت والا, کیونکہ حضرت والا پھر فالج کا اٹیک ہوا تھا, ہوت نہیں پہن سکتے تھے, کسی نے الٹا پہنا دیا, پہلے بائیں آستین پہنا دی تو حضرت والا نے فوراً فرمایا اس کو اتارو, پہلے دایاں پہناؤ پھر بائیں آستین پہناؤ. تو یہ کیا ہے؟ الصبر علی الطاعۃ, طاعت میں, اللہ کی فرما برداری میں, اللہ کی بندگی میں یہ سب مجاہدہ برداشت کرتا ہے. سنت کے خلاف کوئی بھی کام ہو گیا ہو تو پھر اس کو دوبارہ صحیح کر لینا چاہیے. تو ہر چیز میں سے خیال کریں دوستو, دائیں اور بائیں کی سنت کا دھیان رکھیں. اگر ناک صاف کرنا ہے تو جو گٹیا کام ہے بائیں ہاتھ سے صاف کرے, ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے, ہر گٹیا کام بائیں ہاتھ سے. اگر کتاب لینا ہے تو سیدھے ہاتھ میں لے, جوتا پکڑنا ہے تو سیدھے ہاتھ میں نہیں الٹے ہاتھ میں جوتا پکڑیں. جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو جوتے کو الٹے ہاتھ میں پکڑیں, دائیں ہاتھ سے جوتا نہ پکڑیں. یہ سنتوں کی مشق بھی کیا ہے؟ الصبر علی الطاعات, یہ اسی میں داخل ہے. ماں باپ کا ادب بھی اسی میں داخل ہے. اگر کبھی ماں باپ پر غصہ آ جائے تو صبر کر لو, ماں باپ کو اف مت کہو. فلا تقل لهما اف یوں, اف اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے اف کا لفظ قرآن پاک میں فرما دیا کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو, کوئی کام کہہ دے آپ کو تو اف بھی مت کہو ان کو. اسی طرح کسی کے کوئی بدتمیزی ہو گئی ہو صبر کرو بھائی, تو اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر ہم اسے سخت بات کرتے ہیں تو یہ دین سے دور ہو جائے گا. تو اپنے نفس کو اللہ کے لیے مٹا دو تاکہ وہ تم سے قریب ہو جائے. اس کی یعنی بدتمیزی پہ صبر کرنا چاہیے. آپ انتقام نہ لیں, نہ اس کو برا بلا کہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہوا؟ تم برائے وصل کردن عام دی, نے برائے فصل کردن عام دی. نبیوں کا کام تو بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, نہ کہ توڑنا اور دور کرنا. آپ نے اس چرواہے کو اتنا کیوں ڈانٹ دیا؟ ایک چرواہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, مظلوم تھا, اس کا دل اللہ کی محبت سے زخمی تھا. وہ اللہ میاں سے باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ, اگر تم مجھے مل جائے تو میں اپنے ہاتھ سے تجھے روغنی روٹی پکا کر کھلاؤں گا, تیرے بیٹھنے کی جگہ پہ جھاڑو لگاؤں گا, تیرے لباس سے جوئے نکالوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے گزر ہوا تو آپ نے اس کو ڈانٹا کہ ارے بے وقوف, یہ جو تو باتیں کر رہا ہے اللہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے. اب وہ بیچارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ سن کر گھبرا کر وہاں سے بھاگ گیا. حکم ہوا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ. موسیٰ موسیٰ آداب آداب دانا دی گرن, سوختہ جانے روانہ دی گرن. اے موسیٰ, عقل مندوں کے آداب دوسرے ہوتے ہیں اور محبت جن کے سینے جلے بھنے ہوتے ہیں محبت سے, ان کے آداب دوسرے ہوتے ہیں. اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارگاہ کبریا. اے موسیٰ, اپنے پاگل اور دیوانے کی باتوں کو بارگاہ کبریا تراش کرتی ہے, جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ. لہذا جو سنت معلوم ہو جائے دوستو, جس وقت کا جو حکم ہو اس پر عمل کرو, اس کا نام کیا ہوا؟ الصبر علی الطاعات. نمبر 3 الصبر عن المعصیہ. یہ 3 صبر میں بیان عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس پہ تینوں پہ ہم عمل کر لیں گے تو اولیاء صدیقین کا درجہ پا جائیں گے. نمبر 3 الصبر عن المعصیہ, یعنی گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. جب گناہوں کا تقاضا ہو تو وہاں اپنے نفس کو روکنا بھی صبر ہے. اگر یہ صبر نہیں کرتا گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت سے محروم ہو جائے گا, اس سے اللہ سے دوری ہو جائے گی. جب تک کہ استغفار اور توبہ نہیں کر لیتا, توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کرے دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, جڑ جائے گا. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تین قسم کے صبر ہیں, الصبر فی المصیبہ, مصیبت میں صبر کرنا, اعتراض نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا. بندے کا کام ہے سر تسلیم کر دینا, جو مزاج یار میں آئے بس وہی ہوگا. تو الصبر فی المصیبہ. نمبر دو, الصبر علی الطاعت, طاعت اللہ کی فرما برداری کرنا. وہ دل نہیں چاہتا, فجر کی نماز اٹھنے کے لیے دل نہیں چاہتا, لیکن اس وقت صبر کر کے اٹھے اور اٹھ کر نماز کو وقت پہ ادا کرے. اور نمبر تین, الصبر علی المعصیہ, سب سے مشکل پرچہ گناہوں پہ صبر کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے جو مرد ہوتے ہیں نا میرے دوستوں, انہیں کو یہ ہمت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان تینوں قسم جو صبر کی قسمیں ہیں سب عطا فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے, اور ہم سب کے جتنے بھی جائز حاجتیں ہیں, ہمارے خواہشات ہیں, اللہ ان کو پورا فرما دے. اور اللہ کے حکم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا دل توڑ دیں لیکن اللہ کا قانون نہ توڑیں. میرے پیارے دوستوں, اللہ سے کم سے کم دعا تو مانگنی چاہیے نا, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, اے اللہ میرے میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے. یعنی جس طرح سے مشرق اور مغرب کا آپس میں ملنا محال ہے, ناممکن ہے, اسی طرح سے اللہ میں میرے گناہوں کا آپس میں ملنا محال فرما دیجئے. آپ میری حفاظت فرمائیے جس طرح سے ماں اپنے بچے کی حفاظت فرماتی ہے. اللہم واقعتن کواقعت الولید, اللہم واقعتن کواقعت الولید, اے اللہ جس طرح سے ماں اپنے بچے چھوٹے بچے کی گندگی سے, ناپاکی سے, پیشاب پیخانے سے کس طرح سے ماں اس کی حفاظت کرتی ہے, اے اللہ گناہوں کی ناپاکی سے بھی اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم تو مثل چھوٹے بچے کے ہیں, ہمارا نفس جو ہے مثل چھوٹے بچے کی طرح ہے, اس کو گندگی پسند ہے, گناہ کے کام پسند ہیں. اے اللہ اس کی فطرت جو ہے وہ گندگی کی طرف مائل ہوتی ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے آپ ہمارے نفس کو, یہ نفس جو ہے اس کو مطمئنہ بنا دیجئے کہ جو آپ کی یاد سے اس کو اطمینان کامل حاصل ہو. آپ کی یاد سے اللہ ہمیں ساری نعمتیں مل جائیں, ہمارا جو دل ہے وہ آپ کی یاد سے مطمئن ہو جائے. اے اللہ دنیا کی ساری نعمتیں, جتنی بھی نعمتیں ہیں, ان سب کا مزہ ہمیں آپ کی یاد میں آئے جب آپ کا حکم ہم مان لیتے ہیں. اے اللہ جب آپ کا حکم ہم مانتے ہیں وہ تو اس حکم کے ماننے کی مٹھاس اور اس کی لذت اور اس کی کیف, اس کا سرور, اس کی حلاوت ہمارے قلب میں ایسا گول دیجئے اے اللہ کہ جتنی بھی لذتیں دنیا کی سب ہیچ اور فانی ہو جائیں, بس ایک آپ کے نام پاک کی غیر محدود لذت ہمارے قلب میں ہمیشہ باقی رہے. ہمارے قلب کو اولیاء اللہ جیسا قلب بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے قلب کو اپنے پیارے, جو آپ کے پیارے ہیں, آپ کے عشاق ہیں, ان کے قلوب کی طرح ہمارے قلب کو بنا دیجئے. اے اللہ گندگی نکال دیجئے, تزکیہ فرما دیجئے, اصلاح فرما دیجئے. ہم آپ کا اگر نہیں بھی بننا چاہتے, ہمیں زبردستی آپ مجبور محبت فرما دیجئے کہ اللہ آپ کی یاد کے بغیر ہمیں چین نہ آئے, آپ کی یاد کے بغیر ہمیں اطمینان اور سکون نہ ملے. اے اللہ مجبور محبت فرما دیجئے, اور دونوں جہاں کی خوشیاں راحتیں ہم سب کو عطا فرمائیے, اور جتنے بھی ہمارے مقاصد حسنہ ہیں سب کو پورے فرما دیجئے. یا اللہ جو دوست ہمارے کرونا کے اس وبا میں مبتلا ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں, آئی سی یو میں ہیں, اے اللہ جن کی حالت بہت زیادہ نازک ہے, اے اللہ اپنے کرم خاص سے اے اللہ ان کو صحت عطا فرما دیجئے. اور جتنے بھی مسلمان جو ہیں اللہ اس وبا میں مبتلا ہیں ان کو بھی مکمل صحت اور عافیت نصیب فرما دیجئے. اور اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائیے, ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائیے, سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھائیے, اور آپ کے پاس جب ہم آئیں آپ ہم سے خوش ہو جائیے. اے اللہ آپ خوش ہو جائیے, آپ کی خوشی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.